جب قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے تصوف کی کیا حاجت ہے؟
اصل میں قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے تصوف کی کیا حاجت ہے، یہ تو بظاہر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سرسری سا ایک سوال ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر تقریباً ہر طرح کے علوم ہیں. قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر علم فقہ بھی موجود ہے، ان کے اندر جو ہے وہ علم العقائد بھی موجود ہے، اس کے اندر علم الاخلاق بھی موجود ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ دیگر اس کے اندر بلکہ سائنسی علوم تک بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اب جیسے قرآن پاک کو سامنے رکھ کے کسی نے جو ہے وہ علم العقائد کے نام سے ایک علم بنا لیا. اب باقاعدہ علم العقائد اور علم الکلام ایک علم ہے کہ جو زمانہ صحابہ سے لے کر اب تک چلتا آ رہا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر آئمہ متکلمین اور عقائد کے باب کے اندر مسلمانوں کے امام چلتے آئے. تو اب علم العقائد کو اگر جدا کیا تو یہ قرآن یا حدیث کے منافی یا اس کے برخلاف نہیں، بلکہ علم العقائد اصل میں قرآن و حدیث کی ان نصوص کو سمجھانے کا نام ہے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے علم الفقہ آئمہ مجتہدین آئے، اس کے بعد لاکھوں فقہا جو ہے وہ ہر مسلک کے اندر آتے گئے. اب یہ جو لاکھوں فقہا اور مجتہدین نے جو علم الفقہ مدون کیا، جو بنایا، یہ کہاں سے بنایا؟ قرآن اور حدیث سے. تو قرآن اور حدیث کے اندر چونکہ فقہ کے سے متعلق بہت سارے مسائل موجود تھے، تو علماء نے اس شعبے کو جدا کر لیا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مسائل سمجھ جائیں، تو علم الفقہ بن گیا. اسی طرح قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص، ان کے واقعات پر، ان کی امتوں کے احوال پر مشتمل ہے. اب اگر اس کو جدا گانا کر کے علم الواعظ بنا دیا جائے کہ یہ واعظ، نصیحت اور تاریخ کا علم ہے، اب اسی طرح قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو اخلاقیات کے اوپر، جو واعظ و نصیحت کے اوپر مشتمل ہے. جیسے قرآن پاک کی بکثرت آیتیں آپ دیکھیں تو اسی طرح کے موضوعات کے اوپر ہیں. جیسے مشہور آیت مبارکہ، جیسے ہم سورہ بقرہ ہی شروع کرتے ہیں تو وہیں پر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب للمتقین کے بعد اس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اسی طرح قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. تو اس طرح کی کتنی آیتیں، تقریباً شاید کچھ 400 کے لگ بھگ جو ہے وہ آیات مبارکہ موجود ہیں جو خالصتاً جو ہے وہ اسی جو ہے وہ عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، خوف خدا، صبر، شکر، توکل، اگر ان کو بھی لے لیں پھر تو آیتوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی، کہ صبر کے بارے میں، شکر کے بارے میں، توکل کے بارے میں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے بارے میں. تو قرآن پاک کا تو جو بہت بڑا مقصد ہے وہ تو ہے ہی، کہ قرآن پاک تو ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوا. ھدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر مسلمان کی زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو قرآن پاک کا اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، خوف خدا اور اپنی اصلاح سے متعلق ہے. تو اب اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے اس حصے کو جدا گانا ایک علم بنا دیا. تو جیسے علم العقائد کے ہونے سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب قرآن حدیث موجود ہے تو علماء نے علم العقائد کیوں بنا دیا، وہ سارے کے سارے بڑے بڑے آئمہ گزرے، ان پر کلام نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب حدیث مبارک موجود تھی تو پھر باقاعدہ یہ علم الحدیث، پھر آگے اس کی اصطلاحات، پھر اس کی کتابیں، پھر اس کی اقسام، یہ بنانے کی کیا حاجت تھی؟ تو اس کی حاجت قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، علم العقائد قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو اس علم الفقہ یہ بھی قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو اسی طرح علم التصوف جو ہے یہ بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے. اعتراض تب ہو کہ جب تصوف قرآن اور حدیث کے برخلاف، لیکن اگر کوئی شے قرآن اور حدیث کو سمجھانے میں ہماری معاون ہے تو وہ تو ہمارے لیے مزید جو ہے وہ، بلکہ ہمیں گویا اس کا حکم ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو آپ سمجھو. اب اس کے سمجھنے کے لیے ہم جو بھی ذریعہ اختیار